اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ہم ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ رہی تھی، کہ جس میں الفاظ بھی تھے اور آواز بھی تھی. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کیا کہ لوگو، تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سچائی کی تلاش میں ہے، حق کی تلاش میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے. فآمنو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، خیر لکم، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. اور اگر نہیں مانتے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا لینا. انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، ایک نفسیاتی کمزوری ہے، کہ جب وہ کسی کے اندر اپنے سے بڑھ کر کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کسی جگہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. حیرت انسان کے لیے ساتھ ہی خوشگواری کے تاثرات بلاتی، یعنی حیرت اور خوشگواری ساتھ ساتھ آتے، پھر یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے دل کے اندر اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، انسان کے بارے میں ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ مبالغے پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی انسان اس شخص سے، اس ہستی سے ایسے تصورات وابستہ کر لیتا ہے کہ جو حقیقت میں فٹ نہیں بیٹھتے اس پر. مثلا اگر کسی کو عبادت کرتے دیکھ لیا یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے یا بڑھ کے کر رہا ہے، تو عموماً لوگ اس کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کہ اس سے تو اب کوئی غلطی ہوگی نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا. اور پھر اس کے بارے میں ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کو پھر اس شخص کی غلطی بھی نظر کوئی نہیں آتی. وہ غلطی کر رہا تو وہ اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اس کی بھی کوئی تعویل کر لیتا ہے. عام حالات میں بھی چیز پسندیدہ نہیں، لیکن خاص طور پر کسی انسان کا مرتبہ، عام انسان کا مرتبہ نبی کے برابر کر دینا، یا نبی کا مرتبہ اللہ کے برابر کر دینا، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھانا، یہ غلوب کی بدترین قسم ہے. کسی نیک انسان سے محبت رکھنا، کسی کے اچھے کام کی وجہ سے اس کی چاہت دل میں ہونا، یہ بالکل فطری جذبہ ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے. کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے. اور اللہ کی خاطر محبت کس سے ہوتی ہے؟ اسی شخص سے ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے دین کا خدمت گار ہوتا ہے. یہ محبت جائز ہے، اس محبت کے ساتھ احترام بھی ہوتا ہے، خیرخواہی بھی ہوتی ہے، اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوتا ہے، ادب اور احترام کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ رویہ یا یہ محبت انسان کو اندھا نہ کرے کہ اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ کوئی غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو بھی نیکی سمجھ لیں اور اس کو اس کی غلطی نہ بتائیں یا نہ بتا سکتے ہوں، یا اس کی مدد نہ کریں یا اس کی اصلاح نہ کریں کہ اسے جا کے بتا دے، دوسرے کو بتانا بھی چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ ان جذبات کا خیال رکھے. کسی سے محبت کی خاطر اس سے ملاقات کے لیے جانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا جہاں اس کو صرف کسی نیک شخص سے ملنا تھا اور کوئی بھی دوسرا کام نہیں تھا، تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں ملا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں سے ملاقات کے لیے. کہا کیا کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں، صرف اور صرف ملاقات ہے. کیوں ملاقات کر رہے ہو؟ کہ اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس بنا پر کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو. تو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، کسی بھی نیک کام کی وجہ سے کسی انسان سے محبت رکھنا، اس کا ادب اور احترام، یہ عقیدت ایسی عقیدت ہے جو پسندیدہ ہے، یہ غلو نہیں. غلو کیا ہے؟ کہ پھر اس کو فرشتہ سمجھ لینا، پھر اس کو انبیاء برابر سمجھ لینا، یا اس کو ولی اللہ کہہ کر انبیاء سے بھی اونچا درجہ دے دینا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سی قومیں اس غلطی کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا مقام اتنا آگے کر دیا کہ ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. اسی چیز سے یہاں روکا جا رہا ہے، اور صرف ان کو نہیں روکا جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی روکا ہے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے اس طرح آگے مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کو آگے بڑھایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو بات یہ ہے کہ رسول ہونا بھی ایک بہت بلند مقام ہے. کوئی انسان خود سے رسول نہیں بن سکتا، یا کوئی محنت کر کے ڈگری حاصل کر کے رسول نہیں بنا جا سکتا. اللہ ہی جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اور پھر اس کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کتاب دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور عام لوگوں کے مقابلے میں اس کو چن لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن عام انسان کتنے بھی نیک ہو جائیں معصوم نہیں ہو سکتے. یہی فرق ہے عام انسانوں اور نبیوں میں. عام انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، بہت بہت اچھے ہوتے ہوئے بھی ان سے غلطیاں ہوں گی. تو پھر ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عام انسانوں کے لیے ہم استغفار کریں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو لوگ ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی پہلے گزرے یا ہم سے بہت اونچے ہیں ایمان میں، نیک کاموں میں، ان کو بھی بخش دے، وہ بھی انسان ہے. تو یہ ہے درست عقیدہ، درست طریقہ، کہ انسان کسی کو اس کے مقام سے نہ بڑھائے اور نہ گھٹائے. گھٹانا بھی جرم ہے، کسی کی نیکی اور کسی کے کام کو اکنالج نہ کرنا اور حسد کا شکار ہو کر اس کی خامیاں ڈھونڈنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا، انہوں نے دوسرے پیغمبر کے اندر صرف ایسی چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دی کہ جو ان کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، حالانکہ انہوں نے جنہیں خامیاں قرار دیا وہ اللہ کی نظر میں خامیاں نہیں تھی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑی کشمکش ہے، بہت بڑا اختلاف ہے مختلف گروہوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنی شخصیت کو اعلیٰ عرفا قرار دیتا ہے، یعنی مذہب کے نام پر، خصوصی طور پر جو فرقہ واریت ہے اور جنگ و جدل ہے وہ اسی بنا پر. پہلے کے لوگ انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے کہ اپنے نبی کے ساتھ تو بہت عقیدت اور دیگر انبیاء کو کم درجے پر رکھنا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز سے منع کیا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہمیں حق نہیں کہ ہم تفریق کریں. اس کے بعد عام لوگوں نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے اپنی مذہبی شخصیتوں کو ایسا مقام دے دیا کہ کسی دوسری مذہبی شخصیت کے لیے کوئی ادب احترام اور عقیدت ہی باقی نہ رہی، باقی سارے غلط ہو گئے ان کے مولانا کے علاوہ، اور پھر ہر ایک اپنے مولانا کی خاطر لڑنے بھی لگ گیا دوسروں سے، اور انسانیت کا احترام اور مسلمان کا احترام وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس محبت میں ایسا غلو نہ ہو کہ اس کی محبت کی وجہ سے باقی سب سے نفرت شروع کر دے، یہ درست نہ ہوگا۔ محبت تو عبادت ہے لیکن ایک محبت کی خاطر دوسروں سے عداوت یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اعتدال کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ نے جو حدیں ہمارے لیے مقرر کر دی ہم انہی کے اندر رہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، ان کی پیدائش عام انسانوں سے مختلف ہوئی تھی اور یہ چیز ان کی ایک خصوصیت تھی، اس کی بنا پر باقی پیغمبروں کا درجہ کم نہیں کیا جا سکتا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور تمام رسولوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ تین ہیں، انتہو رک جاؤ باز آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے ہی لیے، انم اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، بالا تر ہے وہ، ان یکون لہ ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے بیٹوں کی ضرورت نہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی خدا کا بیٹا نہیں سمجھا بلکہ بندہ ہی سمجھا، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، یعنی اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرنے والے، اس کے فرما بردار اور اطاعت گزار۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کی بندگی سے آر، اللہ کی بندگی کے مقابلے میں تکبر، یہ کیا چیز ہے کہ انسان اللہ کا کوئی حکم سنے اور پھر اس کو نہ مانے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہ نہیں ایسا کر کے تو پھر میں، میری شان میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلا اذان کی آواز آ جائے لیکن انسان ایسے لوگوں میں بیٹھا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں یا نماز کو پسند نہ کرتے ہوں، تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور نماز کے لیے نہ اٹھے اور نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس وقت اس نے عبادت کے اس کام کو اپنے لیے کیا سمجھا؟ آر سمجھا، شرمندگی کا باعث سمجھا۔ اسی طرح اللہ نے اگر حکم دیا ہے ایک مسلمان عورت کو باحیا لباس پہننے کا، اور اگر کوئی اس کو آر سمجھے اپنے لیے، کمتر درجے کی چیز سمجھے، یا جو کوئی ایسا کرے اس کو انسان گھٹیا سمجھے، تو یہ کسی بندہ مومن کی شان نہیں۔ ٹھیک ہے کسی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم اللہ کی کوئی عبادت یا بندگی نہیں کر رہے یا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو کم از کم جو کر رہے ہیں انہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے اندر مین میخ نکالنا، اور ان کو یعنی اپنے ایک خود ساختہ معیار ہم نے بڑائی کے کام کیے، عزت کے بھی خود اپنا کچھ کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، محبت کا بھی اپنا ایک بنایا ہوا ہے، نیکی اور احسان کا بھی اپنا ہی بنایا ہوا ہے، اور جو اس آئینے میں فٹ ہو جائے، اس سانچے میں ڈھل جائے، وہ تو پاس ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے فیکٹری کا کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب بنتی ہے تو اس کو مخصوص سانچوں سے گزارا جاتا ہے، جو چیز اس سے گزر جائے وہ کیا ہے؟ پاس. اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اگر کسی وقت کسی موقع پر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریجیکٹ. تو لوگوں نے بھی کیا کر رکھا ہے کہ کسی کے نیک ہونے, کسی کے اچھا ہونے کے معیار وہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے, بلکہ اپنی ذات, ذاتی پسند و ناپسند کا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے. کوئی اس سے نکل جائے تو پھر خاندانی کو سانچہ بنایا ہوا ہے, کلچر کو ایک سانچہ بنایا ہوا ہے, اور اسی طرح دنیا کے بتائے ہوئے طریقے جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں ان کو سانچہ بنایا ہوا ہے کہ کسی انسان کی بڑائی کیا ہے, کہ اس کے اندر یہ یہ صفات ہونی چاہیے. اگر دیکھنا ہو تو لوگوں کو رشتے کے لین دین کے وقت دیکھا کریں کہ ان کے نزدیک بڑائی کیا ہے, بڑا کون ہے, اچھائی کے معیار کیا ہے. اب مثلا شادی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معیار دے دیا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے حسن کی بنا پر, اس کے حسب نسب کی بنا پر, اس کے خوبصورتی کی بنا پر, اس کے خاندان کی بنا پر, مال کی بنا پر. تو تم کیا کرو؟ دین کی بنا پر اس سے شادی کرو. پس پھر بذات دین تر بتی ادا. بعض اوقات ہم دین کے لیے بھی کرتے ہیں تو پھر دین نہیں دیکھتے, کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ پھر دنیا دیکھنے لگتے ہیں کہ مال کتنا ہے, خاندان کیسا ہے, اور اسی طرح باقی چیزیں جو دنیاوی معیار ہیں, ڈگری کیسی ہے, فلاں چیز کیسی, فلاں کیسی ہے. تو ہر ایک نے اپنے کچھ خود ساختہ معیار یا خدا بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو ان کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. جو اس کے مطابق ہو وہ پاس, اور باقی سب فیل, باقی سب نظروں سے کم, نظروں سے اتر گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے, وہاں کس کی عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صرف ظاہری دینداری کی بھی نہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ جب کہتے ہیں نا لڑکی کی دینداری تو وہ بھی کیا دیکھ لیتے, صرف ظاہری چند چیزیں, اندر کا اخلاق نہیں دیکھتے. تقوی اصل چیز ہے, اور تقوی جب اندر آتا ہے تو باہر بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی تقوی کی روح سے خالی ہے تو پھر وہ ہر خیر سے خالی ہے, خواہ بظاہر وہ کتنی بڑی کو مذہبی شخصیت ہی نظر کیوں نہ آئے. تو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہیں کرے گا, وہ عبادت کو اپنے لیے آر نہیں سمجھے گا, وہ بھٹکی ہوئی راہ پہ جاتے ہوئے اگر کوئی اسے بتائے گا تو واپس آ جائے گا, وہ اپنی غلطی کو فوراً مان لے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا, اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے, قیامت کے دن کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے یعنی قرآن, جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا, اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, سورۃ النساء ہے نا, شروع میں عورتوں کی باتیں ہوئی, پھر اس کے بعد کچھ منافقین کی باتیں, اور پھر نصارہ کے طرز عمل پر کچھ تبصرہ, اہل کتاب کی کچھ باتیں, اور آخر میں پھر عورتوں کے احکام پر, خاندانی زندگی کے احکامات پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, آدھا اس کو مل جائے گا, یعنی دنیا میں صرف دو بہن بھائی ہیں اور کوئی رشتہ دار نہیں. تو اگر بھائی فوت ہو جائے تو بہن آدھا حصہ پائے گی اگر بھائی کے کوئی بچے نہ ہوں. اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, سب کچھ اس کو مل جائے گا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو, عہدوں کی پوری پابندی کرو. سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے, مدینہ میں نازل ہوئی, اور اس کے احکامات محکم احکامات ہیں. منسوخ نہیں ہے. تو ان احکامات میں مسلمانوں کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، حلال و حرام کے بارے میں، غذا کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں. ان پابندیوں کو پورا کرنا، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کرتے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی اصول یہ ہے کہ انسان پر بڑے سے بڑا ظلم اگر کسی نے کیا ہو تو بھی صرف اتنا حق ہے کہ انسان اس قدر بدلہ لے لے، اس سے آگے بڑھ کر خود ظالم نہ بن جائے، بلکہ زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ انسان معاف کر دے. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے بھی تعاون نہ کرو، خواہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب اس کے دوست یا رشتہ دار کو غلطی بھی کریں تو وہ ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں. کیا سوچ کے کہ ان کے ساتھ رہنا ان سے بگاڑ تھوڑی سکتے ہیں، لہذا وہ حق نہیں کہتے، قولو قولا سدیدہ نہیں کہتے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو. اور کس پہ تعاون نہ کرو؟ جہاں گناہ ہو اور جہاں کوئی زیادتی کی بات ہو، اللہ کی حدوں سے نکلی ہوئی کوئی بات ہو، وہ خواہ کوئی اپنی اولاد کرے یا ماں باپ کرے یا بہن بھائی کرے، کوئی بھی رشتہ کرے، پھر اس میں اس کا پارٹنر نہیں بننا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ میں اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی اس میں پورا پورا شریک ہوتا ہے، اور اس کی سزا میں بھی ساتھ شریک ہوگا، کیونکہ وہ غلط کام میں مشورے کے ساتھ یا عملی طور پر یا تائید کے ساتھ شریک تھا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو. اسی وجہ سے جب جانوروں کو چھٹکے سے مارا جاتا ہے تو ان کا گوشت حلال نہیں رہتا، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ہی جھٹکا کیوں نہ دیا جائے، کیونکہ یہاں پر ذبح کرنے کے علاوہ باقی طریقے جن سے کسی جانور کی ڈیتھ ہو، ہاں گلا گھٹ جائے یا پھر چوٹ کھائیں کسی جانور، جانور کے ساتھ لڑائی میں ٹکر کھائیں، سینگ کھا کے مرے، یا اوپر سے کوئی گر جائے، جیسے بکریاں چراتے رہتے ہیں کہ کوئی چوٹی پہ گر، وہاں سے کوئی بکری نیچے گری اور جا کے وہ اس کی جان نکل گئی، یا ٹکر کھا کے مرے، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑا ہو، تو ایسا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کھایا جا سکتا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. یعنی اگر وہ بے ہوش نہیں ہوا، ابھی جان نکلنا نہیں شروع ہوئی، ابھی وہ زندہ ہے اور تم اس کو ذبح کرتے ہو اور اس کا خون جسم سے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ بس حلال ہوگا. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یعنی جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح قسمت معلوم کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی حرام ہیں. کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی اور طریقے سے اپنے غیب کی خبریں معلوم کروانا، یہ بھی حرام ہے. کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک قدرتی تجسس ہوتا ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں جانے. تو جو بھی فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں یا سودرز ہوتے ہیں یا کسی اور اسی قسم کے کام پیشے میں ملوث ہوتے ہیں، سولسیئرز ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ناجائز کام کرتے ہیں، ان کے پاس جانا بھی غلط ہے. حدیث میں آتا ہے جو کوئی کسی عراف کے پاس آئے، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، جو دعویٰ کرتا ہو، کوئی کاہن ہو، کوئی جادوگر ہو، یا کوئی دین کے نام پہ بزرگ بنا ہوا ہو، اور وہ بغیر کسی دلیل کے، صرف بغیر کسی ذریعے کے، صرف اپنے گمان یا اپنے کسی خاص ایک معیار کے مطابق کسی کو بتائے کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تم پر ایسا جادو ہے، تمہارے ساتھ فلاں نے یہ برا کیا ہے، فلاں نے تمہاری چیز چرائی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، ایسا کرنے والے دراصل اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ انسان 40 دن سجدے کرتا ہے اور اللہ اس کے سجدوں کو لیتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مارتا ہے. تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ کسی اور کو غیب کا علم ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بات کس قدر عام ہو گئی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے اور بھی اس کے اشتہار ہو گئے اور زیادہ عام ہو گئی کہ لوگ استخارہ کر کر کے غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں سٹارز کے ذریعے، اور اسی طرح ہوروسکوپ، بے شمار طریقے، کوئی کافی کے اوپر آنے والی جھاگ سے قسمت کا حال پڑ رہا ہے، اور کوئی اڑتے بالوں سے قسمت معلوم کر رہا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں، یہ سب جھوٹ اور فریب اور باطل پر مبنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور ان پر کسی طرح کا کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑنا ہے. فرمایا ذالکم فسق، سب نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہی چیز تو فرق کرتی ہے ہمارے دین کو دوسروں کے ادیان سے. باقی تمام ادیان کے اندر کسی نہ کسی طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں، سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز واضح اور روشن ہے، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، وہ ٹیسٹ کے لیے رکھے گئے گرے ایریاز، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرے ایریا پہ چلنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام تک جانے سے پہلے جو مشتبہ چیز ہے اس کو بھی چھوڑ دے، وہ باؤنڈری لائن کے پاس نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے اس سے پہلے کا حصہ جو ہے وہاں پر سٹاپ سائنز ہیں، وہیں رک جاؤ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی ایک خاص محدود ایریا میں نہیں جانا، لیکن اس کے سائن بورڈ پہلے ہی کافی میٹرز پہلے ہی لگا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سڑک آتی تو بازو کے سڑک کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ سائن پہلے سے گزر چکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو آیا ہی نہیں، اور کئی لوگ تو غلطی سے کہاں مڑ جاتے ہیں، کسی پیٹرول پمپ پہ مڑ جاتے ہیں، کسی اور گلی میں مڑ جاتے ہیں، حالانکہ اصل موڑ کہیں اور ہوتا ہے، اس دھوکے کا شکار ہو کے کہ اچھا وہ سائن آ گیا. یا بعض لوگ فرق نہیں کر سکتے، میاں بیوی دو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر مڑنا، دوسرا کہتا ہے ادھر مڑنا، یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان ڈرائیونگ کرنے نکلے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کدھر مڑنا اور کدھر نہیں مڑنا، پوری ڈائریکشن لے کر نکلے تب منزل پہ پہنچے گا، ورنہ ٹھوکریں کھا کے گھر واپس پہنچے گا. تو اسی طرح حلال اور حرام کا بھی پتا ہونا چاہیے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا. گرے ایریاز کا بھی پتا ہونا چاہیے، اور گرے ایریاز وہ ہیں جہاں اصل حد سے پہلے کے ایریاز، جہاں پر کچھ چیزیں ایسی ملیں گی کہ جن کے بارے میں کلیئر احکامات نہیں، تو اس کا معاملہ دل پہ چھوڑا گیا. استفت قلبک ولو افتو، وہاں کسی اسکالر سے جا کے فتویٰ نہیں لے سکتے تم، بلکہ وہ تمہارا دل فتویٰ دے گا. کیونکہ جب تم ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف جانے لگو گے تو دل کہے گا کہ نہیں، دل نہیں مانتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ طبیعت نہیں مانتی، دل نہیں ٹھکتا. وہ جو دل نہ ٹھکنے والی بات ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ آپ کے اندر اللہ نے فطرت میں وہ خیر رکھی ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. لیکن بہت سے لوگ اس آواز کو نہیں سنتے، اور خواہشات ان پر غالب آ جاتی، اور پھر وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر پابندی عائد کی گئی ہے اس کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے انتہائی مجبوری میں بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا کیا گیا، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی شکاری جانور جو تمہارے سدھائے ہوئے ہوں اگر ان کو تم چھوڑتے اور ان کے ذریعے شکار پکڑتے ہو اور بسم اللہ تم نے پڑھ لی ہو تو وہ گوشت بھی استعمال کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تو تبھی تمہیں گرے ایریا نظر آئے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کون سا؟ جو طیب ہو، بذات خود حلال ہو۔ یہ نہیں کہ اگر اہل کتاب نان ذبیحہ کھا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ چونکہ اہل کتاب کا ہے اس لیے ہم کھا لیں، وہ تو اللہ نے قانون واضح کر دیا کہ ذبیحہ کس قسم کا کھاؤ گے۔ ہاں اہل کتاب میں سے بھی بعض ہیں جو بالکل صحیح طور پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، تو وہ تم استعمال کر سکتے ہو۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مراد یہ ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کی وہ عورتیں کہ جو محسنہ ہوں، پاک دامن ہوں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرو گے، صرف گرل فرینڈ کے طور پر ان کو نہیں رکھ سکتے یا مسٹریس کے طور پر نہیں رکھو گے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق قائم کرنا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اس سے اس عورت کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، تو خواہ وہ مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے، تعلق صرف ایک ہی طریقے سے جائز، اور وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، سب کیا دھرا باطل، اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، وہاں اس کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔